कि ये कितनी बड़ी सआदत है। हजारों लोग ऐसे होते जो कहते हैं हम जान भी देंगे, करबला की मुश्किलात को भी झेलेंगे क्योंकि ये सआदत हमें चाहिए। गफलत और बाद लोगों की जहालत ने उनको सआदत से दूर कर दिया। इसका मतलब ये एक खास जमाने में होना काफी नहीं है, एक खास इलाके में होना भी काफी नहीं है। कूफी करबला से दूर नहीं थे, एक खास जमाने और एक खास वक्त में होने के बावजूद जो आपको शऊर की जरूरत है, आगही की जरूरत है, अवेयर चाहिए। आप जानते हो आपका मकाम क्या है, आप जानते हो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप जानते हो आप किस किस्म के मुकद्दर को पा सकते हैं अगर आप उस वक्त उस खास मौके पर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दें। और इसी को हम इंतजार ताबीर करेंगे, ये इंतजार है कि आप जानते हो कि आप कितनी बड़ी सआदत हासिल कर सकते हैं, आप जानते हो कि इस सआदत को हासिल करने के लिए कितने लोगों ने कितना वक्त इंतजार किया है और खुदा ने आपको नसीब कर दिया। अगर ये सब कुछ मौजूद हो तो जान देना बहुत आसान है, जान देना मुश्किल नहीं है, खासकर उन साहिबान अक्ल के लिए जिनको पता है कि मौत आनी है, उनके लिए जान देना बहुत आसान था। सिर्फ इस बात का इदराक मुश्किल था कि हम किस जगह पे खड़े हुए। मैं समझता हूँ ये इंतजार है, इंतजार ये है कि आप आगाह होंगे, आप जिम्मेदार हैं और आपने अपने काम को अंजाम देना है। अलबत्त इंतजार में खूबसूरती है, खुदा मुताल ने हमें जहूर इमाम का जिम्मेदार करार नहीं दिया है, नुसरत इमाम का जिम्मेदार करार दिया है, चाहे जहूर में हो चाहे गादर। हम इस बात के जिम्मेदार करार नहीं पाए हैं कि हम नतीजा तैयार करें, हम इस बात के जिम्मेदार करार पाए हैं कि अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे दें। जैसे कि इमाम खुमैनी कहते थे, वो कहते थे हम नतीज के जिम्मेदार नहीं हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने के ऊपर क़यामत के दिन सवाल किए जाएंगे। उन्होंने इतनी भरपूर कोशिश की, इनकलाब इस्लामी रुनुमा हुआ, दुनिया के अंदर अजीम शान तब्दीलियाँ हुई, उस इनकलाब इस्लामी के नतीजे में मुतअद्दिद लोगों ने कमालात को हासिल किया। खुदा न करे माउज़ अल्लाह ताला अगर वो पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे थे जैसे कि नजर आ रहा है और इस राह में इनकलाब कामयाब ना होता, माउज़ अल्लाह ताला अगर ऐसा होता कि कामयाब ना होता, उनके अजर में कमी नहीं होनी थी, क्योंकि उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया था। अब तसव्वुर फरमाइए आपके और हमारे दौर में आवा बहजत इस दुनिया को सच हुए, कोई अगर दूर से भी इनको पहचानने की कोशिश करे तो इतनी निशानियां खुदा तआला ने अपने इस बंदे के बारे में हमें दिखा दी थी कि ये बंदा उसके खालिद बंदे में से। बेजाहिर वो दुनिया से तशरीफ ले गए और जहूर रूनुमा नहीं हुआ उनके हाथ के अंदर, लेकिन हम मुतमईन होकर कह सकते हैं कि वो अपने काम को अंजाम दे कर गए। इस तरह बहुत सारे निशान हैं। तो अब ये इंतजार है, अब मुंतजर क्या किरदार अंजाम दे। हमने कुछ हराज आपके खिदमत में अर्ज किया, करबला के वाकई से मुकायसा करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज हुए और कुछ सिफात का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और इन सब का असर उस वक्त होगा, नतीजा हमें उस वक्त हासिल होगा जब हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाकर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करें। आप जानते हैं ये दुरूस मजालिस और गुफ्तगु और बाहर से ये सब के सब कम नहीं है। आपने और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर हजारों अगर ना कहूँ कि दसियों हजार ऐसे दुरूस सुने होंगे, मजालिस दुरूस खिताबतें मुजाकरात मुबाहसात शिरकत भी की होगी, लेकिन क़यामत के दिन इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कोई मकाम दिलाएंगी, वो जिनके ऊपर अमल हुआ है, बाकी सब शायद सवाल बन जाएंगी। यानी सवाल इस लिहाज से बनेंगे कि मैं आपकी खिदमत में 50 मिनट अर्ज करूं, आपके 50 मिनट मैंने ले लिए, ये तकरीबन एक सवाल है कि आपने 50 मिनट लिए तो मैंने लोगों को क्या दिया। इसी तरह आपने सुना तो खुदा ने कहा कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि आँख कान और दिल सबके सब जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल होगा, ये सब सवाल में तब्दील हो जाएंगे। सिर्फ वो जो अमल हो रहे होंगे वो खुदा ने मिसाल के नज़दीक कबूल होंगे, जैसे कि कुर्बानी के बारे में भी यही शायद फरमाते हैं। अब वापस आते हैं अपने मौजू पर, जिम्मेदार की क्या खासियत होनी चाहिए, मुंतजर की جو بات ہے نا سمجھ میں آئی مجھے کہ تمام مسائل کے ساتھ جو پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ خدا نمتاز کی بندگی کو دیکھتا ہو، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا جانتا ہو، راہ میں قدم بڑھانا جانتا ہو، ان کے ساتھ ساتھ ان کی اس پورے چہار چوبے کے اندر، اس پورے اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے مثلا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی فردی زندگی میں گم نہ ہو، اپنے معاشرے کے لیے سوچنا جانتا ہو. انسانوں کی بہت ساری تقسیمات کی جا سکتی ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، نظریے کے تحت کم سے کم ایک تقسیم اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین، فکر اور نظریے کے ماننے والے ہوں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو سوائے اپنی ذات کے اور اپنی ذات سے ملحقہ چیزوں کے وہ اس کے سوا کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے. یعنی ان کا محور ان کی ذات ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنے ساتھ ذات میں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، ورنہ نہیں سوچتے. مثال کے طور پر بہت اچھی سوچ والوں میں سے مثال کے طور پر وہ کہے گا میرا ملک، میرا خاندان، میری اولاد، میرے دوست، میرا گھر، میرا شہر، میرا محلہ، ان سب کو اپنی نسبت میں سوچتا ہے. انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اپنی نسبت میں سوچتے ہیں، اور یہ جو اپنی نسبت میں سوچنے والے ہیں کچھ یہ ہے کہ صرف اپنی براہ راست نسبت میں سوچتے ہیں، میری اولاد، میرا بیٹا، میرا گھر، میری زندگی، میرا کیریئر، میرا آرام، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ذرا دور تک بھی لے جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا میرا ملک، میری قوم، میرا قبیلہ، لیکن سب میں نسبت میں ہوں. کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس میں سے نکلتے ہیں، وہ ایک اور اونچی سطح پہ جا کے سوچ رہے ہوتے ہیں، اس میں فریم ان کا میں نہیں ہوتا، ان کا جو فریم ہوتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے. بس وہ یہاں سے شروع نہیں کرتے کہ میری کوئی چیز، بلکہ وہ کسی اور کو سینٹر بنا دیتے ہیں، ان کا نیوکلیس کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں. اس دوسری کیٹیگری میں بہت اچھا وہ ہے جو بیچ میں خدا کو رکھ لے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے خدا کے بندے، خدا کی زمین، خدا کی نعمت، خدا کی امانت، وہاں پہ شروع کرے. کاش میری اور آپ کی اورینٹیشن اس میں چینج ہو جائے، ہم خدا کو بیچ میں رکھیں، اپنے آپ کو خدا کے گرد گھمائیں، اور وہ جو ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ یہی ہے بظاہر جو سمجھ میں آتی ہے بات، کہ ہم بیت اللہ کو بیچ میں رکھتے ہیں اور اس کی گرد ساتھ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور گویا اپنے اس عمل کے ذریعے خدا مثال سے کہہ دیتے ہیں کہ اے خدایا کاش ایسا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو سینٹر بن جائے اور میں تیرے گرد گھومنا شروع کر دوں اور چار کونوں کی سمت میری نظریں جانا شروع ہو جائیں، تو میں اپنے آپ کو نہ کھولوں بلکہ میں تیری ذات مقدس کو دیکھنا شروع کر دوں. میں کیا انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بہت سیلفش ہوتے ہیں، اپنی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات سے نسبت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس نسبت میں کچھ لوگ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، بہت نزدیکی نسبت دیکھتے ہیں، کچھ ذرا دور کی نسبت دیکھتے ہیں. کچھ انسان ہوتے ہیں اپنی ذات کو نہیں رکھتے بیچ میں، وہ کسی اور چیز کو بیچ میں رکھتے ہیں، اور اس قسم میں بہترین وہ ہوتے ہیں جو خدا کو بیچ میں رکھتے ہیں. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے یہ ایک صحیح منتظر کی، فعال منتظر کی اہم ترین صفتوں میں سے ایک صفت ہے. اپنے آپ کو کم دیکھیں، دوسرے میدان کو زیادہ دیکھیں. اچھا یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ اس وجہ سے عرض کیا کہ بعض اوقات سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن رزلٹ نہیں ملتا. جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ بعض اوقات قرآن کریم ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن امام کے لیے نہیں ہوتا، خود ہی ہوتا ہے. عبادتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ریاضتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ نتیجہ جو نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلتا. ہمارے بچہ اس اعتبار سے ایک مناسب مثال ہے. عمر ابن سعد سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص جاہد بھی مشہور تھا اور مجاہد بھی مشہور تھا، اس کی شمشیر بہت چلتی تھی اور اس کی عبادتیں بھی مشہور تھیں. بظاہر اپنی زندگی کے اندر انتہائی محتاط آدمی کہلاتا تھا، یعنی خوف خدا مبتلا شخص کہلاتا تھا، لیکن اس کی اولاد جو نکلی ہے وہ عمر ابن سعد ہے. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم باپ کی غلطی اولاد کو یا اولاد کی غلطی باپ کو تو نہیں دے سکتے، لیکن میں صرف مثال عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں زہد بھی دیکھا ہے، جہاد بھی دیکھا ہے، اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کی خدمات بھی دیکھی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک عجیب شعور کی کمی ہے. جب فیصلہ کرنے آتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ، جب فیصلہ کرنے آتا ہے تو دو تین میں کے اندر محسوس ہو جاتا ہے. ایک میری حکومت کہتا ہے مجھے رہ کی حکومت چاہیے، یہ زندگی کا خواب ہے، میں اس کو نہیں توڑ سکتا. اور دوسری بات وہ جو اتنے شب عاشور سید الشہداء کے ہمراہ بیٹھ کر ایک موقع پر خیمے میں کہی، ایک خاص ماحول کے اندر ایک خیمہ تیار کیا گیا جس کے اندر دونوں گئے اور اس نے سید الشہداء کے سامنے یہ کہا، سید الشہداء نے کہا کہ تو جانتا ہے میں حق پر ہوں، تو جانتا ہے میں نواز رسول ہوں، تو کیوں میرے گھر میں آیا؟ کہنے لگا کہ میرے گھر بار کو عبید اللہ ابن زیاد برباد کر دے گا، میرے باغ جلا دے گا، آخر میں کہنے لگا میری اولاد کو وہ مار دے گا. سید الشہداء خاموش ہو گئے اور سید الشہداء نے گویا اپنی خاموشی کے پیچھے اس سے یہ کہا کہ تو اپنی اولاد کو بچانے آیا ہے اور رسول کی اولاد کو شہید کرنے آیا ہے. اب یہ جو ایک فیصلہ کن جگہ ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اپنے ساتھ کے ساتھ؟ اگر اس نے اس موقع پہ سچ بولا ہو، چونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو اولاد کی پرواہ نہیں تھی، اس کو اپنی حکومت کی پرواہ تھی، اگر اس نے سچ بولا ہو تو کیا کہہ رہا ہے؟ میری اولاد یہ زیادہ اہم ہے. کس کی اولاد کے مقابلے میں؟ رسول خدا کی اولاد کے مقابلے. یہ وہ مشکل جگہ ہے جو منتظر کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلا آپ کی خدمت میں کہ جیسے کہ مولانا متقیان کا ارشاد گرامی ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ فرماتے ہیں اگر کوئی دوسروں کو نصیحت کرنے جائے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لے. کیوں؟ کہ تشریح میں ایک جگہ پر امام قمر نے لکھا، شاید مجھے یاد آتا ہے، شاید چہل حدیث کے اندر تھا، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے نفس کے اندر کوئی خرابی باقی رہ گئی، اور یہ جو نفس کی خرابی دلدل کی طرح ہے، اوپر سے نظر نہیں آتی، اندر بہت گہری ہوتی ہے، فرمایا اگر نفس کے اندر کوئی خرابی باقی رہ جاتی ہے کسی خاص موقع پر وہ خرابی اچھل کے باہر آ جاتی ہے اور انسان کے راستے کو روک لیتی ہے. اب بظاہر دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انتہائی عبادت گزار ہو، انتہائی مخلص بظاہر، بظاہر انتہائی ذمہ دار، لیکن ایک مصیبت ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی تک اپنے اور خدا کے درمیان خدا کو ترجیح نہیں دیتا رہا، اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے. جب فیصلہ کن موقع آئے گا،
کوکی کھا رہا ہے،
فیصلہ کن موقع کے اوپر،
کوکی ماما کوکی
دادا پلیز اپنے فون کو میوٹ کیجیے گا پلیز.
درود دیجیے گا محمد و آل محمد. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی ایسی جگہ سے پہنچیں گے، جب فیصلہ کرنے لگیں گے، وہ خرابی رکاوٹ بن سکتی ہے. تو منتظر کا کام کیا ہے؟ نجات میں سے تمام ایسی چیزوں کو نکال دے جو کسی بھی جگہ پر اس کے لیے رکاوٹ بن جائے. مثال کے طور پر ایسے ہی سوچنے کی کوشش کیجیے، فرض کیجیے متاثر ہے، میں بعض اوقات اس مشکل کو بہت زیادہ پاتا ہوں پاکستان سے باہر دوستوں کے اندر، اور آپ اس کو کسی اور مطلب میں مت لیجیے گا کہ میں کسی پر طنز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہوتا ایسا ہے، میں بعض اوقات پاکستان سے باہر اس بات کو احساس کرتا ہوں. جہاں کہیں یہ ذکر آتا ہے کہ یہاں سے آپ کسی بھی وجہ سے واپس بھیج دیے، یقین مانیے میں نے معمولاً دیکھا ہے لوگوں کے چہروں کا رنگ تک ہو جاتا ہے. یعنی کچھ یوں لگنے لگا ہے جیسے نعوذ باللہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھ گیا ہے کہ رزاقیت نہیں پر ہے، سکون نہیں پر ہے، مادی زندگی نہیں پر ہے، اس لیے یہاں سے جانے کا مطلب یہ گیا نعوذ باللہ جنت سے نکل کر اب جہنم میں پہنچ گئے. خدا کرے نعوذ باللہ اگر یہ محبت آپ کے دل میں اتنی ہی سے ہوئی، آپ انتظار میں کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر کسی بھی چیز کی محبت اتنی مضبوطی جڑ پکڑ گئی ہو، یہ تو رکاوٹ بن جائے گی. کیوں؟ اس کے بہانے نفس ایکسکیوز بنا لے گا، اس کے بہانے نفس بچوں عذر بنائے گا، اور ان ایکسکیوز کو اس طرح سے پیش کرے گا کہ آپ صحیح موقع فیصلہ نہیں کر پائیں گے. یعنی بہت بہتر ہے انسان امام کی محبت کی خاطر دنیا کی ساری محبتوں کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے. بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے. میں صرف ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، آیت اللہ مرعشی نجفی جو ہماری اور آپ کی نسل میں ہی موجود تھے اور عظیم الشان ان کا کتاب خانہ قوم کے اندر موجود ہے, کتابوں کے عاشق تھے. جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو انگریز مسلمان لائبریریز کو لوٹ لوٹ کر لے جا رہے تھے, جرمن بھی اور انگریز بھی اور انگلش بھی, اور اسی خاطر آج یورپ کی کتاب ہماری کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں جو نجف اور اصفہان سے بعض اوقات کلو کلو میں بکتی ہیں. یعنی میں اگر آپ کو ریٹ اس وقت بتانا چاہوں تو میں آپ کو ریٹ نہیں بتا سکتا. یعنی آپ فرض کر لیجئے کہ آپ ایک ڈالر میں 80 روپے بن رہے ہوتے ہیں, 80 روپے سے زیادہ, اور ایک روپے میں 11 یا 12 تومان بنتے ہیں, اور ایک تومان میں 10 ریال ہوتے ہیں. صرف کانسیپٹ سمجھ رہ گیا. اور ایک ریال کے اندر ایک زمانے میں 10 شاہی ہوتے تھے. تو 2 شاہی کلو کے حساب سے ہماری کتاب خانے لکھے ہیں, ہاتھ کے لکھے ہوئے, ہاتھ کے لکھے ہوئے. یہ وہ ہمارے پاس اصفہان میں, نجف میں کتنی ہی رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں کہ علامہ مجلسی کا کتاب خانہ اصفہان کے اندر ردی پیپر کے حساب سے لکھا ہے. اور اس موقع پر جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی, یہاں پہ افراتفری مچی ہوئی تھی, کسی کو کچھ پتا نہیں تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس موقع پر یہ لوگ خرید خرید کے لے گئے اور ستیہ ناش کر دیا ہم لوگوں کا, ہماری ثقافت کو لوٹ کے لے گئے. اب جو ہیں وہ انسانی حقوق اور علم کے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی آیا لوٹے ہوئے مال کے اوپر بھی آپ کو عزت مل سکتی ہے, اور مل رہی ہے, بھارت دنیا میں ان کو عزت دی جا رہی ہے. تو اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں. آغا مرشی مجلسی کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہوتے کہ میں روزہ رکھوں, طالب علم روزہ رکھیں, کچھ پیسے جمع ہو جائیں, اگر بازار میں کوئی کتاب بک رہی ہے تو ہم اس کو جا کے کسی طریقے سے لے لیں. اس طرح کے کئی واقعات میں بیان کیے. کہتے ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے کہ ان کی ہزاروں کتابیں تھیں, انہوں نے ڈونیٹ کی ایک لائبریری کو, لاکھوں کتابیں, بلکہ میں کہوں گا اس کتاب خانے میں لاکھوں کتابیں ہیں, اور بہت ساری ان کی بھی ہوئی ہیں, اور وہ ساری کتابیں دیتے رہے. کچھ کتابیں تھیں جو ان کو انتہائی عزیز تھیں, بہت ہسٹوریکل بکس تھیں, وہ ان کے سرحانے رہتی تھیں, وہ انہوں نے لائبریری کو نہیں دی تھیں. اپنی وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے لائبریرین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کتابیں مجھے بہت عزیز تھیں, میں نے زندگی میں کبھی یہ کتابیں لائبریری کو نہیں دیں, اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں لائبریری کو دے دوں. اس نے اندازہ لگا لیا کہ آغا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا سے جانے والے ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دے دیں. تو اس نے کہا کہ آغا آپ اس کو یہاں رہنے دیجیے, آپ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ لائبریری کے لیے, یہ کافی ہے. جب تک آپ تشریف فرما رہے ہیں یہ کتابیں یہیں پہ رہیں گی, خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہوا میں کتابیں لائبریری میں پہنچا دوں گا. آغا نے فرمایا کہ نہیں, یہ کتابیں تم ابھی لے جاؤ. اس نے پوچھا کہ کیوں, تو کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے دل میں کسی بھی چیز کی محبت آڑے آ جائے, ایسا نہ ہو انہیں کتابوں کی محبت آڑے آ جائے اور میں مرنے میں رکوں کہ کہیں مجھے یہ کتابیں عزیز. یہ انسان کا نفس ہے, یہ انسان کا نفس انتہائی پست ہے اس معاملے کے اندر. نہیں معلوم کس موقع پہ کس چیز پہ دھوکہ دے دے گا. بس خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہونی چاہیے, آپ کی اور میری زندگی کی ٹاپ پرائرٹی خدا ہو اور خدا کا نظام. جب میں خدا کا نظام عرض کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ہے کہ خدا, اس کا نبی, اس کا امام, زمانے کا امام, یہ خدا کا نظام ہے. یہ جو خدا کا نظام ہے یہ جب تک ٹاپ پرائرٹی نہیں رہے گا, میں اور آپ ٹاپ پرائرٹیز ہیں, پھر ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. نعوذ باللہ تعالی. خدا ہمیں اور آپ کو محفوظ کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد. یہ ایک صفت اور ہو گئی. اچھا اب اس کے اوپر کام کیسے کیا جائے, اس کے اوپر محنت کیسے کی جائے, یعنی کیسے اندازہ کیا جائے کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی کون ہے. مختلف موقعوں پر اپنے آپ کو چیک کریں. مثال کے طور پر جو اسلام کے احکام بہت خوبصورت ہیں, چھوٹے چھوٹے احکام سے ہم اور آپ چیک ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے, جیسے آپ نے دیکھا بھائی نماز کا ٹائم آ گیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے. اس وقت اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ٹاپ پرائرٹی آپ کی ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے. آپ کا نفس کیا کہہ رہا ہے. کسی جگہ پر خدا نے مثال کی مخالفت ہو رہی ہے, کم از کم آپ کے لیے راستہ یہ ہے کہ آپ شرکت نہ کریں. کم از کم راستہ, میں نہیں کہہ رہا امر بالمعروف نہیں من منکر میں آپ کہاں تک جا سکتے ہوں, ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں. کم از کم یہ کہ آپ شرکت نہ کریں. اب آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے شرکت کرنی ہے. آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں یہاں پر. اس طرح کی دسیوں چیزیں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو آزمائیے. میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس کو ترجیح دیتا ہوں؟ آزمانے کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں ٹکراؤ نہیں ہے، آزمانے کی جگہ وہ ہے جہاں ٹکراؤ ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، ہم پرہیزگار ہیں چونکہ ابھی تک کربلا میں چیلنج نہیں ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جب چیلنج ہوگا تب پتہ چلے گا ہم کیا ہیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان کو دیکھیں، اس پہ ہمارا بہیویئر کیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی ہم، جیسے پاکستان میں بہت زیادہ دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی ہم مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں اول وقت میں، کیونکہ مثلاً آفس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں ظہر عصر کی نماز اول وقت نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چلو برادر، یہ قبول ہو گیا، ظہر عصر آپ نہیں پڑھ پا رہے، مغرب عشاء آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ بتائیے فجر میں کوئی مشکل ہے؟ وہاں تو صرف آپ ہیں اور آپ کی نیند ہے، اس ٹکراؤ میں میں اور آپ کامیاب ہو رہے ہیں کیا؟ اگر اس میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے بہت جگہ باقی ہے ابھی، اس کا مطلب ہے محنت کرنے کے لیے بہت گراؤنڈ باقی ہے ابھی، ابھی ہم اتنی سی بات پہ نہیں ٹکرا پا رہے اپنے آپ سے۔ تو اب یہ کم از کم کام کیا کر سکتے ہیں، اب میں اسی کو بڑھا رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں چھوڑ دوں، وہ یہ کہ اگر اول وقت پڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو اس دن استغفار کریں، مثلاً 70 دفعہ استغفار کر لیجیے۔ ماہ شعبان معظم ہے، شعبان معظم میں استغفار کی قیمت بہت ہے، استغفار کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ دو چیزوں کا ثواب ماہ شعبان کے اندر بہت زیادہ ہے، ایک صدقہ اور ایک استغفار، ان دو کاموں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادتوں کی تاریخ ہیں، اس اعتبار سے لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن پہلے سے ہی ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پر کل کا دن سید الشہداء کی ولادت کا دن، پھر مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا دن، اور مختلف ایام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر بھیجے گا، محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد۔ تو ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ٹکراؤ کے اندر اگر کامیاب نہیں ہو پا رہے، عبادتوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کیجیے، آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگلی صفت میں منتقل ہوتا ہوں۔ عبادتوں کے ذریعے امپروومنٹ کیسے لائی جاتی ہے، یہ بات اب تک سمجھ میں آئی ہے، جو میں اپنے ذاتی طریقے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر غلطی پر اپنے آپ کو سزا عبادت کے ذریعے سے دیں۔ شاید عبادت کے ذریعے دی جانے والی سزا تزکیہ نفس کے اندر سب سے زیادہ کامیاب طریقہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ طے کر دیا کہ اگر میں اول وقت نماز نہیں پڑھوں گا تو 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا، یا مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ خدا نہ کرے اگر میری زبان سے جھوٹ نکلا تو میں 70 دفعہ استغفار کروں گا خدا کے حضور، یا آپ نے طے کر لیا مثال کے طور پر کہ بھائی آج سے میں ٹیلی ویژن کے اوپر بالکل فحشا نہیں دیکھوں گا، اپنے آپ کو محفوظ کروں گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی دن میں گڈ بائے،
پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت اچھی طرح نہیں پتا کہ ہم نے ہماری بات جگہ پہ رکی تھی، لیکن جو اور میرے ذہن کے اندر ہے، جو میرا گمان ہے، وہ اس جگہ پہ تھے کہ ہم نے عرض کیا کہ نفس کی اصلاح کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ عبادت کے ذریعے سے سزا دیں، اور عبادت کے ذریعے سزا دینا یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ جس کو آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ انجام دیں، نعوذ باللہ، اس میں کسی عبادت کو رکھ لیجیے۔ اگر نماز میں نے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر نہیں پڑھی مثال کے طور پر، تو 2 رکعت نماز استغفار بھی پڑھوں گا، اور یا مثال کے طور پر خدا نہ کرے اگر میری آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھیں تو میں اپنے لیے استغفار پڑھوں گا، یا مثلا قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں۔ تو ये एक चैप्टर हुआ, मैंने इसको काफी आपकी खिदमत में अर्ज किया जो शुरू हुआ था यहाँ से कि इंसान अपनी जात से निकल आए, खुदा को बीच में करार दे दे, और उसके ऊपर मजीद बात करते हुए हमने कहा कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको जज करना पड़ेगा। ये अंदर रोती हैं लेकिन सामने नहीं आती, किसी खतरनाक मौके पर सामने आकर फैसले से रोक लेती हैं। इसका इम्तिहान इस तरह से होगा कि टकराव के मौके पर हम देखें हम किसको तरजीह देते हैं, और उसकी इसलाह में हमने आपकी खिदमत में अर्ज की कि उसकी इसलाह का निज़ाम ये होगा कि हर गलती के ऊपर अपने लिए किसी इबादत को तजवीज़ करें कि अगर ये गलती की तो फलां इबादत करेंगे। इसके जरिए से इस्लाम का एक दरवाज़ा शुरू हो जाएगा। और शायद मैंने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में अर्ज किया हूँ, वो ये है कि अपने नफ्स को हमेशा किसी न किसी इस्लाही अमल में रखें। यानी ऐसा ना हो कि आप एक महीने इसके ऊपर ना सोचें, एक हफ्ते इसके ऊपर ना सोचें। नफ्स बहुत खतरनाक चीज है। जिन लोगों को अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में नुसरत नसीब होगी, वो नुसरत इम्तिहान नहीं होगी, बेजाहिर लगता है कि इनाम होगी। ये चीज मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूँ लेक्चर के दौरान, और अपने आप को समझाने की कोशिश करने के लिए बार बार अर्ज करता हूँ और आपकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि एजान मोहतरम, इस दुनिया के अंदर हम और आप बार बार इम्तिहान और बार बार इनाम के दौर से गुजरेंगे। जैसे बिल्कुल दुनिया के अंदर होता है, आपके एकेडमिक्स के अंदर होता है कि आपको एक साल अच्छी मेहनत करने पर एक इनाम मिलता है कि आप एक अगली क्लास में चले गए, और जब आप अगली क्लास में जाते हैं तो अब एक और इम्तिहान होता है, फिर एक और इनाम, फिर एक और इम्तिहान। हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, हम और आप मुसलसल इनाम और इम्तिहान के मरहलों से गुजरते हैं। खुदा ना करे ना उज़ुबिल्लाह किसी इम्तिहान में कामयाब ना हो, हम एक तरह से नाकामी के बाद एक और एक मरहला पीछे चले जाते हैं, और फिर दोबारा उसी चीज का इम्तिहान दे रहे होते हैं जिसका पहले इम्तिहान दे चुके होंगे, और उसकी वजह ये होती है कि हम तरक्की नहीं कर रहे। अगर तरक्की करते रहें तो हमारे इम्तिहान बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने क्लास की मिसाल देकर आपकी खिदमत में अर्ज किया, वो एहसास होता है कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे और कुछ लोग उनकी नुसरत करेंगे तो ये किसी बड़े इम्तिहान का इनाम होगा, गैरती इनाम बाद में खुद इम्तिहान बन जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा इनाम होगा किसी बड़े इम्तिहान का। मसलन वो खुशनसीब लोग वो होंगे जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर, अपने के ऊपर, अपने नजरिए के ऊपर बहुत मेहनत की होगी, और उसका रिवॉर्ड हमको ये देगा कि उनको उस गोल्डन एज के अंदर खुदा मुताल इमाम की नुसरत की सलाहियत दे देगा। बस ये मत सोचिएगा कि इमाम तशरीफ ले आएंगे अचानक मैं और आप वो सआदत हासिल कर लेंगे, यूँ लगता है अचानक ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले हमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वो जो आपका टॉपिक है यानी इंतजार, वो इंतजार एक इम्तिहान है, उस इम्तिहान में सुरखुरू होंगे तो एक इनाम मिलेगा कि मैं और आप इमाम की नुसरत के लिए उनके पास पहुंच जाएंगे, फिर वो खुद एक इम्तिहान में तब्दील हो जाएगा और हम किसी अगले महीने के लिए इम्तिहान दे रहे होंगे। तो ये सिफत अर्ज हो गई कि इंसान अंदर अल्लाह को महवर करार दे। अब उसके बाद एक और चीज़ अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, सिफत के अनवान से दुरूद भेजेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी सिफत है, और वो सिफत इंसान के अंदर बुनियादी तब्दीलियों का सबब बनती है। उस सिफत का नाम है शुजात। शुजात कई तरीकों से बयान की गई है। आपस वाजे तरीन रिवायत में लिखा है, अश्जाउन्नास मन गलबा हवा, सबसे ज्यादा शुजा वो है जो अपने हवा व हविस के ऊपर गलबा हासिल करे। इस शुजात को मैदान के अंदर इस तरह देखा जाता है कि एक मौके पर कोई करने का काम आता है, कुछ लोग आला हिम्मत लोग होते हैं, हिम्मतें बुलंद होती हैं, कर डालते हैं, और कुछ लोग हिम्मतों में कमजोर होते हैं, वो करने से माजूर हो जाते हैं। अलबत्ता एक मसाला होता है कैलकुलेशन, कि आपने कैलकुलेट किया है जो कुछ आप कर रहे हैं या नहीं, या आपने नहीं किया। शुजात ये नहीं है हम कैलकुलेट ना करें, शुजात ये है कि कैलकुलेट करने के बाद जो चीज समझ में आए अब उसे कर डालें, अब इंतजार ना करें कि कुछ और होगा। जैसे कि फरमाते हैं ना जो बलावा के अंदर कि जब तुम समझ जाओ तो फिर अमल करो, तुम अमल क्यों नहीं करते। ये एक खास सिफत है मुंतजर की। मुंतजर अपनी जिम्मेदारी ढूंढता है और अपनी जिम्मेदारी को ढूंढने के बाद इंतजार नहीं करता कि अब कुछ और होगा तो मैं करूंगा। नहीं, अगर आपको जिम्मेदारी समझ में आ गई है तो बिस्मिल्लाह मैदान में आइए। अब इंतजार किस बात का? तो हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि कैलकुलेशन होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए, लेकिन जब चीज समझ में आ जाए अब आप कूद पड़िए। और क्यों नहीं लोग कूदते? हिम्मत नहीं है। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा, सितारों पे जो डालते हैं कमान, वाकई कुछ लोगों के अंदर मुश्किल है, हिम्मत नहीं कर पाते, एतमाद नहीं है अपनी जात के ऊपर। और ये खुदाकाल का निजाम इतना अजीब निजाम समझ में आता है कि जितना अपना इरादा बढ़ाते चले जाएंगे उतना आपका मैदान वसी होता चला जाएगा। यानी मसलन अगर मिसाल के तौर पर अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, तो मसलन हसन नसरुल्लाह की मिसाल देखिए, सैयद बुजुर्गवार की मिसाल देखिए, इनका पस मंजर देखिए, छोटी सी चांदी से है, कोई बहुत नामी ग्रामी चांदी इस उनवान से कि मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा मशहूर कोई चांदी हो जिसका तारीफ सबका हो, बज़ाहिर ऐसी चीज नहीं है, खुद इनका जाति घर अनाज कर रहा हूँ। अपनी हिम्मत से, अपनी शुजात से अपने लिए एक हक मुअय्यन किया, मैं ये काम करूंगा। जिस जमाने में हम कुंभ में होते थे, उस वक्त कुंभ में तशरीफ फरमाते थे, इल्मी एतबार से बहुत सीनियर नहीं थे, इल्मी एतबार से बहुत सीनियर नहीं थे, हिम्मत के एतबार से पहाड़ थे, हिम्मत के एतबार से ये बंदे खुदा अजीब हिम्मत थी। मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन कभी कभी गैदरिंग तशरीफ लाते थे, पर्सनली मेरा कोई साफा नहीं था, लेकिन देखने में मिसाल के तौर पर वो कुंभ में तशरीफ फरमा थे। और हिम्मत अजीब वरीब हिम्मत है इंसानों के अंदर, बाद बहुत बड़ी मुश्किल ये होती है, काम करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत दिखाए, जुरअत दिखाए, बहुत सारी चीजें मुंतजर रह जाती हैं कुछ हिम्मत दिखाने वाले अफराद के लिए कि भाई कुछ लोग आए कि जो इसका कर डालें। अच्छा, ये जो हिम्मत का मामला है, जुरअत और शुजात, मैं इसको तस्वीर कर रहा हूँ, इसमें ना पैसे का मसला है, ना ताकत का मसला है, ना इल्म का मसला है, किसी चीज का मसला नहीं है। शायद अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह से तौफीक तलब करने का मसला है। आप खुदा कई चीजों की तौफीक तलब कीजिए, आप खुदा ने मुताल से अपने लिए बड़ा किरदार तजवीज कर जाइए। यानी मसलन फर्ज कीजिए, मैं मौलवी हूँ और मैं कौन से, मैंने तालीम हासिल की है। अब यहाँ पर मौलवी का लफ्ज बहुत अजीब समझा जाता है, बाज़ोकात दोस्त अहबाब कहते हैं भाई हम हमारे सामने लफ्ज अदा ही मत किया करो। तो हमने कौन से तालीम हासिल की, क्या हदफ है जहन के अंदर? अगर हदफ ये है कि भाई पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ पर एक मस्जिद होगी, उस मस्जिद के अंदर मैं पेश नमाजी करूँगा और मेरी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो इसके एंड में क्या होगा, खुदा अंतार एक मस्जिद के अंदर पेश नमाजी मेरे सामने रखेगा, मैं उसको अटेंड कर लूंगा, और उसको अटेंड करने के बाद जो बहुत, ये कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन सवाल ये कि जिन सलाहियतों और तैयारियों के लिए खुम गए थे उसके मुकाबले में ये कितना बड़ा काम है। तो मसला ये होगा कि आपने 25-30 लोगों के लिए जमा का बंदोबस्त किया, आपका सवाब इतना ही रह गया। क्यों? आपने ज्यादा सोचा ही नहीं, आपने ज्यादा खुदा ने मुताल से तलब ही नहीं किया, आपने चाहा नहीं खुदा ने मुताल से, आप खुदा खुदा ने मुताल से मांगते कि खुदा मैं तेरे वो काम करना चाह रहा हूँ जो दुनिया के अंदर नहीं हो पा रहे हैं, मैं तेरे अच्छे बंदे में जाना चाहता हूँ, उन बंदों में जाना चाहता हूँ जो बड़े काम कर रहे होते हैं। हाँ, छोटा काम भी करूंगा जब इसकी जिम्मेदारी रहेगी, और बड़े काम भी करने की ख्वाहिश रखूंगा। जिस दिन आप इस हिम्मत के साथ आगे बढ़े, और अलबत्ता सिर्फ बढ़ना काफी नहीं है, आपको फिर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, फिर आपको वाकई में इरादा करना पड़ेगा कि खुदा मैं करूंगा फिर ऐसे। मसलन डॉक्टर शहीद चंद्रान से देखिए, इरादा किया कि मैं ये करूंगा, दुनिया भर की तालीमी जो महारत थी उनको उन्होंने हासिल किया, PhD हो गए, फिजिक्स में PhD कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद उन्होंने तलब किया खुदा से, नहीं खुदा मैं इससे बढ़कर कुछ करना चाहता हूँ, खुदा इंसान रास्ते खोल दिए उनके लिए, खुद या उखरने की मिसाल हमारे सामने है, और इसी तरीके से दूसरे मुजाहिदीन इस्लाम की मिसाल हमारे सामने। आप कोई बड़ा किरदार तजवीज करें, कोई बड़े काम को लेने की कोशिश करें। मुमकिन है आप ये कहेंगे भाई जितने भी काम आप جنوار ہیں یہ جو علماء کا کام ہے. اسی لیے میں ڈاکٹر شیخ چمران کی مثال دیتا ہوں. شیخ چمران عالم نہیں ہے, میں نے پی ایچ ڈی فزکس میں. اسی طرح ممکن ہے آپ برادران میں سے کوئی ہو کہ جس کی اسپیشلائزیشن کمپیوٹرز کے اندر ہو یا مینجمنٹ کے اندر ہو یا اکاؤنٹنسی کے اندر ہو, طلب کریں خدا سے کہ بڑا کام کریں. اب ہمارے دوست احباب جو بہت بڑا کام اپنے لیے تجویز کرتے ہیں وہ یہ کہ خدا تو ہمیں مال دے, اپنے مال سے تیرے دین کی خدمت کریں گے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. ہاں بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو خدایا میں اپنی زندگی تیرے دین کے لیے لگاؤں گا, میری زندگی کو آؤٹ پٹ دے دوں, میں اپنا وقت لگاؤں گا, میں اپنی زندگی خرچ کروں گا, اپنی زندگی کا سرمایہ تیرے دین کی راہ میں لگاؤں گا. پھر خدا نمکار آپ کو مجھے شہادت دیں گے کہ ہماری اور آپ کی زندگی چند سکوں کے حصول کے اوپر خرچ نہ ہو جائے, ہماری اور آپ کی زندگی اپنے سے منسوخ دو تین بچوں کو پالنے پہ خرچ نہ ہو جائے. گرچہ یہ اچھا طریقہ ہے لیکن دنیا اس سے بہت وسیع ہے. کیا پتا میں سوچ رہا تھا کہ میں تین بچے پالوں گا, خدا نمکار مجھے وسیلہ دے دے کہ میں لاکھوں انسانوں کی پرورش اور تربیت کا ذمہ دار بن جاؤں اور ان کی تربیت کر ڈالوں. اپنے لیے بڑا فریضہ طلب کریں خدا نمکار سے, ہمت کو بلند کریں. ہمت کو بلند کریں گے خدا نمکار نصیب کرے گا, بڑے مقامات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. منتظم کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اعلیٰ ہمتی. اچھا اعلیٰ ہمتی آتی کیسے ہے؟ جب ہدف بڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چیزیں محب ہو جاتی ہیں, جب ہدف بڑا نہیں ہوتا تو چھوٹی چیزیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں. اور یہ عجیب بات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات میں کہیں تجربہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہوتا ہے, وہاں دیکھتے ہیں کہ چند دوستوں کے درمیان اختلاف ہے, چھپاؤ کافی زیادہ ہے. جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی اس طرح کی ایک بات برادر گرامی نے کی تھی, تو دیکھتے ہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی بات. یہ بات بہت چھوٹی سی تھی. اب خاندانوں کے اندر بھی بہت ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا اب ہم نے سوچا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ بات اتنی چھوٹی سی تھی اتنی بڑی مصیبت میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ دیکھا ان کی زندگی میں بڑا ہدف نہیں ہے. اگر بڑا ہدف ہوتا تو یہ چھوٹی سی چیز ویسے ہی محب ہو جاتی, کیونکہ بڑا ہدف نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو گئی ان کے لیے. جس زندگی میں بڑا ہدف نہ ہو اس کے لیے ہزار گز کا گھر بہت بڑا ہو جاتا ہے, تو اس کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے ہزار گز کے گھر کے اندر کہ بس یہ گھر بنائیں. جس کی زندگی کا ہدف چھوٹا ہو وہ ایک کارخانے پہ مر رہا ہوتا ہے, جس کی زندگی کا ہدف چھوٹا ہو وہ ایک جاب کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوتا ہے. ہدف بڑے ہوں گے تو چھوٹی چیزیں ختم ہو جائیں گی, یا آپ کی نظروں میں بہت چھوٹی رہ جائیں گی. کسی نے آپ کو رسپیکٹ دی یا نہیں دی, کسی نے میرا نام لیا یا نہیں لیا, یہ چیزیں بہت چھوٹی ہو جائیں گی اگر ہدف بڑا. تو زندگی اپنے آپ کو اعلیٰ ہمت بنائیے, بڑی ہمت کی طرف لے کر جائیے. آپ بڑی ہمت کی طرف لے کر جائیں گے خدا آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. اور آپ اس کو ہم اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں, میں اپنے آپ کو سمجھانے کی خاطر عرض کرتا ہوں کہ خدا نے متعال رزاق ہے, اس کو رزق دینا ہے اپنے بندوں تک. فرشتوں کو نہیں بھیجتا کہ رزق تقسیم کریں, انہیں بندوں سے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو میرے رزق کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری اٹھائے گا. تو اس خدا بند متعال رزاق کے بندے زمین پر اس کے رزق کی تقسیم کرنے میں نمائندے بن جاتے ہیں, خدا ان کے ذریعے سے رزق تقسیم کروا دیتا ہے. آپ اور میں زندگی کیوں نہیں لیتے؟ ہم نہیں بن سکتے خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کی جانشین زمین کے اوپر. اس کو جہاد چاہیے زمین کے اوپر, جب وہ قاسم الجبارین ہے, اس ظالموں کو شدن والا ہے. کیا مجھ اور آپ کو اپنا نمائندہ نہیں بنا سکتا؟ ہم حقیر ہیں, ناتوان, سب کچھ ہیں, لیکن اس قاسم الجبارین کے نمائندے اگر بن گئے ہمارے ہاتھ کو ظلم کے بت ٹوٹیں گے, ہم ایران کو شکست دیں گے, ہم قوموں کو ملیامیٹ کر دیں گے اگر ہم نے خدا سے طلب کیا کہ خدایا تجھے کسی فرعون کو شکست دلوانی ہے نا, تجھے بھی کسی فرعون کے سامنے کچھ لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, میں تیار, میں کروں گا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں خدا کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت دکھاؤں, کہوں یہ اگر خدا کا بنے میں اس کے سامنے مقابلہ کروں گا. اس مقابلے میں کامیاب ہوا تو قاسم الجبارین مجھے اس دور کے جابر کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا کہ اب اس کا مقابلہ کرو. جیسے کہ ہمارے سامنے نظر یہی آتا ہے یہ مجاہدین پہلے دن مجاہد نہیں بنتے اتنے بڑے بڑے جہاد کے اندر شرکت کر رہے ہوں, یہ پہلے چھوٹے چھوٹے جہادوں کے اندر شرکت کر رہے تھے اور ان جہادوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو پہلے منواتے ہیں خدا المثال کی, اور اس کے بعد خدا المثال ان کو مزید صلاحیتیں اور مزید میدان عنایت فرما دیتا ہے اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ان تمام کے پیچھے عنصر نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ چھوٹے چیزوں پر رکے گا نہیں, انہوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا, انہوں نے چیزوں کو ختم کر دیا تھا. لیکن جس انسان کے نزدیک چھوٹی چیزیں اہم ہو جائیں وہ خدا انسان کے لیے بڑی قربانی نہیں دے سکتا ہے, وہ اچھا منتظر نہیں بن سکتا ہے. تو جو اس دوسری صفت کا خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہمت کو بلند کر, زندگی کی غیر اہم چیزوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیجیے, جتنا اس کا کردار ہے اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دیجیے, جو آپ کا اصلی کردار ہے اس کو اہمیت دینا شروع کر دیجیے, خدا المثال خود بخود وہی دروازے آپ کے سامنے کھولنا شروع کر دے گا. اچھا اب ممکن ہے یہاں پر کسی برادر میں سوال آئے وہ یہ کہ مثال کے طور پر ہم تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری جاب کی نیچر کچھ ایسی ہے کہ وہ رکاوٹ بن گئی ہے, یا مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں فلاں اچھائی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زندگی کا پیٹرن ایسا ہے کہ وہ رکاوٹ بن گیا ہے. تو عزیزان محترم یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خدا المثال سے طلب کرتے رہیں کہ خدایا فی الحال یہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ اس کو کسی طرح دور کر دیں اور میرے رزق کو ایسا قرار دے دے کہ میری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے. جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کے لیے دعا کریں گے خدایا اس سے نکال دے, میں تیرے دین کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ رکاوٹ ہے اس کو نکال دے کسی طریقے سے. اور یہ وہی کر پائے گا جس کے نزدیک وہ اعلیٰ ہدف اہم ہوگا, اور اگر وہ اعلیٰ ہدف اہم نہیں ہوا تو پھر وہ اسے چنتا رہے گا اور اپنی زندگی کو اسی کے اوپر قربان کر دے گا. یہ دوسری بات آج ہوئی آپ کی خدمت میں اور میں آج تفصیلات میں کافی زیادہ چلا گیا, اور آخر میں یہ ہے کہ سب کا سب خدا المثال سے طلب کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے انابہ, اور اس میں جو انابہ کرنے والے ہیں ان کے لیے منیب استعمال ہوا ہے, انابہ اور منیب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے خدا کی حضور گر گرا, خدا کی حضور عاجزی کے ساتھ کسی درخواست کو پیش کرنا. خدا المثال نے حضرت ابراہیم کے لیے کہا ہے کہ وہ میرا منیب بندہ ہے, اپنے انبیاء کے لیے فرمایا ہے کہ وہ منیب تھے کہ وہ میرے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم خدا کے حضور کس چیز کے لیے گڑ گڑاتے ہیں. اگر مصیبتیں پڑ جاتے ہیں تو خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں خدا اس مصیبت کو دور کر دے, کبھی اس بات کے لیے گڑ گڑائیں کہ خدا اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں مجھے بھی شہید کر دے, کبھی گڑ گڑائیں اس بات پر, کبھی گڑ گڑائیں اس بات کے اوپر کہ خدا امام کیوں تشریف نہیں لا رہے, ہم چاہتے ہیں آپ مولا کی خدمت کریں کیوں کر دیتے, اس پہ گڑ گڑائیں. میں مریض ہو جاتا ہوں خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہوں خدا مجھے شفا دے دے, بات اچھی ہے مانگوں گا تو خدا سے ہی مانگوں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں مانگ رہا ہوں, ایک بیماری کی شفا بڑی چیز کیوں نہیں مانگتا, کہوں خدا میں بیمار ہوں بیماری ہو یا شفا ہو خدا مجھے تیری راہ جان دینی ہے مجھے وہ نصیب کر دیں, بڑی چیز مانگ گڑ گڑائیں. اور اس میں اس کو اہمیت دیں کہ ہمیں خدا المثال سے طلب کرنا ہے. اگر کسی ماں کا دل یہ گواہی دینے لگی کہ اس کی اولاد دنیا سے جانے والی تو اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, دل جڑاتی ہے خدا المثال کے حضور پکار ہے اس کے اندر کہ خدا میری اولاد کی حفاظت کر لے, اور اس گڑ گڑانے میں مخلصانہ ترین راز و نیاز خدا المثال کی حضور پیش کرتی ہے. کاش خدا المثال آپ کو گڑ گڑانے کی صلاحیت دیتے, کاش خدا المثال مجھے اور آپ کو اعلیٰ اہداف کے لیے گڑ گڑانے کی صلاحیت دے کہ میں اور آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کے خدا سے طلب کریں گے خدا لاکھوں لوگ شہید ہو گئے میں کیوں نہیں ہوا, इतने लोगों को तूने शहादत दी है, मुझे नसीब क्यों ना हो, क्यों मैं साथ में घूम जाता, इतने लोगों को तूने इल्म दिया है, तकवा दिया है, मैं फिर महरूम रह गया, मुझे भी दे दे। और जब आला आदाब के लिए गिड़गिड़ाएंगे तो फिर ये छोटी छोटी चीजें पीछे रह जाएंगी कि मसलन महफिल में पहले मेरा नाम दिया गया या नहीं दिया गया, वो कौन से ओहदे पर पहुंच गया, मैं कौन से ओहदे पर पहुंच गया, उसने ये बात कह दी जो मुझे बुरी लग गई, मैंने ये बात कह दी जो उसको शान में कमी कर गई, ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। और ये सब चीजें अगर कहीं माशरे में हो तो आप समझ जाएगा कि उन लोगों के अहदाफ आला अहदाफ नहीं, आला अहदाफ हों तो ये चीजें बहुत कम रह जाती हैं। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे कि मसलन शहीद मुताहरी उलमा के दरमियान बैठ कर इस बात पर एतराज करें कि मेरा नाम आखिर में क्यों लिया गया था, मसलन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए हमें। अलबत्ता नहीं है, मैं एहतियात नाज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, हमारे अराज अख्ताम पजीर हुए और इस दुआ के साथ के खुदा नमसार आपको नुसरत इमाम की सलाहियत नसीब फरमाए, आला आपको हासिल करने की तौफीकात नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह इस दुनिया की जिंदगी का अख्ताम इमामत की रहम शहादत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين
صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى محمد.
Brother, please, کہ کسی کے کوئی question ہو تو ضرور کیجیے گا.
جی اگر صاحب ایک میرا سوال تھا, ایک ہم اگر آپ اجازت ہیں تو میں سوال پوچھوں.
جی تو میں
یہ ایک ہم ایک بڑا عام طور پہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. اب اگر ہم کسی بھی جب ہم دیکھتے ہیں نجی البلاغہ میں مولا کے خطبات دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کو سخت ڈسکاؤنٹ کیا گیا ہے اکراس دی بورڈ, اور قرآن میں بھی کچھ ایسی صورتحال نظر آتی ہے, تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کوئی کانسیپٹ یہ جو ایگزسٹ کرتا ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا بالکل یہ بیس لیس کانسیپٹ ہے دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا.
جی بہت اچھا آپ نے سوال سنا ہے. اس میں اس طرح سے کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا بہت مفید ہے, دنیا بہت اچھی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے خریدار ہوں دنیا کے ذریعے سے. دنیا کا ہدف دنیا نہیں ہے, دنیا کا ہدف آخرت ہے. اگر دنیا آخرت کے لیے اختیار کی جائے تو دنیا بہت اچھی چیزیں بیچنے کے لیے, یعنی مثال کے طور پر میرے اور آپ کے پاس 60 سال کی زندگی ہے مثلاً, 50 سال 60 سال کی زندگی ایوریج, اور اس 50-60 سال کی زندگی کو میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کریں, اللہ کی بندگی میں بڑھیں اور نہیں معلوم کون کون سے کمالات تک پہنچ جائیں, اس اعتبار سے دنیا بہت اچھی ہے. مثلاً آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کماتے ہوئے تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دیں. آپ ایک امتحان سے گزرے, معاش کے امتحان سے, اس میں سرخرو بھی ہوئے, اپنے پیسے کے ذریعے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بھی انجام دیا, اور جس وقت خدا نے متعلق نے طلب کیا کہ آپ جان گئے آپ نے جان دے دی. یہ دنیا بہت اچھی دنیا ہے. وہ جو کہتے ہیں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا, اس میں دنیا سے مطلب وہ دنیا ہے جس کا ہدف آخرت ہے. لیکن اگر دنیا سے مطلب وہ دنیا ہے جو خود ہدف بن گئی ہے, شہرت ہدف بن گئی ہے, دولت ہدف بن جائے, طاقت ہدف بن جائے, پھر یہ دین کے ساتھ جمع نہیں ہو پائے گی. بس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے علم حاصل کیا, دنیاوی علم حاصل کیا. کیوں حاصل کیا؟ کیونکہ آپ کی اخروی ذمہ داری یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ علم حاصل کریں. آپ معاش کی طرف گئے. کیوں؟ کیونکہ اخروی ذمہ داری کہہ رہی تھی کہ آپ معاش کی طرف جائیں. ہر وہ کام جو میں اور آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی خاطر کریں وہ دنیا ترقی نہیں ہے, وہ آخرت طلبی ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے کریں, یہ دنیا ترقی ہے. جس دنیا کی مذمت ہے وہ دنیا ہے جو خود ہدف ہے, اور دنیا بہت اچھی ہے جو ہمیں دین کے ساتھ لے کر چلنی ہے، وہ دنیا ہے جو خود ہدف نہیں ہے، ہدف آخرت ہے، لیکن رہنا تو بہرحال دنیا کے اندر ہے. بس آپ کا میرا کھانا پینا اگر آخرت کی خاطر ہو تو ہے دنیا، بالآخر دنیا میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن یہ اگر آخرت کی خاطر ہے تو بہت اچھی، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر. کبھی بھی اللہ کا نبی نہیں کہے گا کہ تم سب لوگ ہمیشہ بھوکے مرتے ہو، کبھی کھانا نہ کھاؤ، کبھی مثلاً اپنی اولاد اور ازواج کے ساتھ مت بیٹھو، خدا نے اس کو روحانیت فرمایا، مذمت کی. تو آپ کے سوال کے جواب میں اس جملے کو میں بار بار دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیشہ دنیا کا ہدف آخرت ہونا چاہیے. دنیا کا ہدف آخرت ہے، یہ ہے دین اور دنیا کے ساتھ لکھ کرنا.
السلام علیکم قبلہ. ایک کوشچن میرا تھا اسی حوالے سے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں خالص نیت سے، آخرت کی نیت سے، لیکن اس میں اکثر اوقات ملاوٹ ہو جاتی ہے نفس پرستی کی یا دنیا پرستی کی. تو اس چیز کو خلوص حاصل کرنے کا یا خالص رکھنے کا جو کچھ اگر آپ کو پریکٹیکل اس میں کچھ ہو سکے، کچھ آپ کا ایکسپیرینس، خلوص کس طرح حاصل کیا جائے یا مینٹین کس طرح رکھا جائے.
مثلاً ابھی ایسی آپ نے سر ہمارا کوئی تجربہ، ہم اس طرح سے سوچ لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں میں آخرت کی خاطر کوئی شروع کرتا ہوں، کوئی لیکچر شروع کرتا ہوں، لیکچر چل نکلتا ہے، لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ یہ آخرت کی خاطر ہے یا میری خاطر ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور صاحب ہیں تو اگر میری جگہ بولیں تو سامعین کے لیے فائدہ مند ہے. دعوت دیتا ہوں یا نہیں دیتا، ان کو ترجیح دیتا ہوں یا نہیں دیتا. آپ نے اور میں نے ایک کام شروع کیا ہے، مثلاً فرض کیجیے اس کام کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے، اور اب امتحان یہ لینا ہے کہ اس سے میرا ہدف کیا ہے. تو میں سوچوں کہ اگر یہ نام کسی، یہ کام کسی اور کے نام سے مشہور ہو جائے یا میرا نام نہ آئے تو میرے لیے کیسا ہے. مثلاً فرض کیجیے آپ نے کام انجام دیا اور آپ نے کسی اور کو کہا کہ برادر آپ اس کام کو سنبھالیے اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. دیکھیے آپ کو برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے؟ اب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، اور کام آپ نے کیا تھا لیکن آپ اس کے حوالے کر چکے ہیں، یا آپ نے اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کے لیے اس کے حوالے کیا، اور اس طریقے سے کہ کام ابھی بھی آپ ہی کر رہے ہیں لیکن نام اس کا ہو رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے؟ اس طرح مختلف مواقع پر آپ دوسروں کو آگے رکھ کر، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر، اپنے آپ کو کبھی گمنامی میں ڈال کر، کسی دوسرے کے نام کو آگے بڑھا کر اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو کہیں برا تو نہیں لگتا. اچھا ایک اور مشکل جو آتی ہے وہ قرآن کریم میں، یعنی ایک یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ آگے کی بات تھی کہ آپ کسی اور اپنے نام کو چھپا لیجئے اور اپنے آپ کو گمنامی میں رکھ کر کہ جس سے آپ کی پروجیکشن نہ ہو آپ اپنے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے سامنے ایک اور بہت بری صفت ہے. بری صفت کیا ہے؟ آدمی چاہتا ہے میری تعریف ہو اور ایسی چیزوں پر تعریف ہو جو میں نے نہیں کی ہیں. مثلا فرض کیجیے میرا کام اتنا زیادہ اچھا نہیں گیا ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں. اس کو تو قرآن کریم نے بہت ہی برا تعریف کیا. بس بہت بری صفت کیا ہے کہ جو میں نے نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگ اس پہ تعریف کریں، نہیں اتنا بڑا کام نہیں ہوا ہے اس لیے تعریف چاہتا ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا، یہ منافقین وہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ایسی چیزوں پر جو انہوں نے نہیں کی ہیں. یہ بہت بری صفت ہے. اس سے کم حالت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے تعریف ہو ان چیزوں پر جو میں نے کی ہیں. یہ بھی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو شرک ہے. کیا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں؟ اور بہتر صورتحال یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی میں تعریف چاہتا ہی نہیں، بلکہ میں اس بات کو پسند کروں گا کہ جو کام میں کروں اس کا کریڈٹ کسی اور کو چلا جائے، مجھے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس طرح آپ اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب بڑھ جائے گی تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ان باتوں سے ہمارے کو اثر نہیں پڑے گا.
अक्सर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब ये चैलेंज है एक्चुअली जो हम यहाँ पे अमेरिका की सोसाइटी में भी फेस कर रहे हैं, और ये बेसिकली चैलेंज मैं समझता हूँ कि हर खत्ते में है, कि पहले हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते थे और अब हम इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन के हवाले से जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि मोमिनीन जो हैं वो बहुत से पॉकेट्स में बटे हुए हैं और बहुत से उनवानात के तहत बटे हुए हैं। समटाइम्स हम देख रहे हैं कि एक एक तबका वो था जो सिर्फ मातमी है, एक तबका वो है जो जो मराजिस से मरबूत है और उनकी अमली ज़िंदगी के अंदर हमें इस्लाम की झलक भी नज़र आती है। लेकिन लास्ट ईयर मतलब अमेरिका में हमारे पास ये वाक्य हुआ कि हमारे पास यहाँ पर दो ईदें मनाई गईं। एक तबका जो रहबर का मानने वाला था उन्होंने पहली ईद की, और जो आयतुल्लाह सिस्तानी का जो मानने वाले थे उन्होंने सेकेंड डे ईद की। तो ऐसा इन सिचुएशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए और प्रैक्टिकली जो हमारे आपस में जो हम पॉकेट्स में जो तकसीम हो रहे हैं और इमाम के जहूर का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है इसकी डिमांड ज़्यादा है कि हम यूनाइट हों और हम एक फोकस हों कि अपने उस पर गोल को अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन हम इस पर बहुत ऑफ होते जा रहे हैं कि रदर देन कि हम इसको वो करें। तो इसमें
हाँ, अब ये बात देखिए बहुत अच्छी मिसाल दी आपने कि फिक्री लिहाज से एक अच्छे नतीजे पर पहुंच गए लेकिन उसके बावजूद एक और मुश्किल में मुब्तला हो गए। फिक्री लिहाज से इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें अमली जिंदगी के अंदर तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने वाले उलमा से नज़दीक होना चाहिए, लेकिन जब उनके नज़दीक जाने लगे तो उनके दरमियान शेख के फतावा इख्तलाफ की वजह से खुद तकसीम हो गए। सही है, तब सवाल ये है कि क्या ये जो फिक्र और फतावा का इख्तलाफ है हर जगह तकसीम का सबब बनता है? मैं आपके सामने वाज़ह मिसाल अर्ज करूँगा हिज़्बुल्लाह की मिसाल। हिज़्बुल्लाह ने कम अज कम इब्तदा के काफी अरसे तक सूरत हाल ये थी कि अक्सर तकलीफ करने वाले उस जमाने में आशुल खुल की तकलीफ करते थे, बाद भी अभी भी बहुत सारे तकलीफ करने वाले असलमा फीसानी की तकलीफ करते हैं, और बहुत सारे जवान ऐसे हैं कि जो रहबर मौजम की तकलीफ कर। क्या कभी हिज़्बुल्लाह के अंदर ये इशू बना कि मिसाल के तौर पर, यानी इशू शायद आया उनके सामने, क्या कभी तकसीम का सबब बना कि उनके दरमियान फैसलों पर रुकावट का सबब बना? मैंने आज तक नहीं सुना। पर हुआ भी होगा तो उन्होंने इतना खूबसूरती से उसको टैकल किया है कि आज तक कोई बात बाहर नहीं आई। सही, इसका मतलब यह है कि फिक्र और फतावा इख्तलाफ हर जमीन पर इख्तलाफ का सबब नहीं बनता, किसी खास ग्राउंड के अंदर इख्तलाफ का सबब बन रहा है। अब वो ग्राउंड कौन सा है? वो ग्राउंड वो है जहां पर नफ्स परस्ती है। जहां पर नफ्स परस्ती है वो पहले किसी और मौजू पर इख्तलाफ करवा रही थी, अब किसी और मौजू पर इख्तलाफ करवा रही है। और अगर ये नफ्स परस्ती ना होती तो इस मौजू पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था। ये एक एकेडमिक इशू है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आदमी इस बात का कायल हो कि मिसाल के तौर पर आप न्यूक्लियस को और ज्यादा तोड़ सकते हैं, और इस बात का कायल है कि नहीं आप न्यूक्लियस को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं मिसाल के तौर पर, तो क्या ये एकेडमिक डिफरेंस लोगों के दरमियान इस बात का इख्तलाफ बनना चाहिए, इख्तलाफ का सबब बनना चाहिए? आप कहेंगे कि भाई उसके न्यूक्लियस टूटने या ना टूटने से प्रैक्टिस पे कोई असर नहीं पड़ता था और यहाँ प्रैक्टिस पे असर पड़ता था। क्या इस प्रैक्टिस के डिफरेंस की वजह से अनानियत आनी चाहिए थी, इख्तलाफ आना चाहिए था, या कि नहीं इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, तो हम किसी तरीके से टैकल कर सकते थे, लेकिन हमने टैकल नहीं करना चाहा क्योंकि हमने इसको भी बहरहाल अपनी अनानियत का एक इजहार समझ लिया। और मैंने यूँ सोचा कि मिसाल के तौर पर अगर ये हुआ तो इसमें मेरी एक तौहीन हो गई, और अगर वो हुआ तो उसमें मेरी एक तौहीन नहीं हुई और उसकी तौहीन हो गई। मिसाल के तौर पर जो मुझे एहसास होता है इज़्ज़त मोहतरम वो ये कि फतावा का इख्तलाफ हमारे दरमियान मुश्किल का सबब नहीं बनना चाहिए था अगर हम इस बात को वो साथ कलबी के साथ कबूल कर पाते होते कि भाई ये उस मर्जा का मानने वाला है, उसके फतवे के तहत इस बंदे खुदा की जिम्मेदारी ये है और ये आदमी उस मर्जा का मानने वाला है, इस फतवे के तहत इस बंदे खुदा की जिम्मेदारी ये है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहा है, ये भी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहा है, न वो अपनी जिम्मेदारी को तर्क कर सकता है न ये अपनी जिम्मेदारी को तर्क कर सकता है। अब इनके दरमियान कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है? اگر ہم اس کو اس طرح لے لیتے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی. مثال کے طور پہ زیادہ سے زیادہ مثال جیسے آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے سامنے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک دن عید کا وہ منانا مشکل جاتا ہے, ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے, اب اس میں دو دن ہو جائیں تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہو پاتا. کوئی بھی جمع کرنے کا راستہ لے سکتے تھے, کوئی بھی ایسا راستہ لے سکتے تھے جس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہم معاملے کو نپٹا لیتے. مثال کے طور پر یہاں پر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, بہت خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ فلاں مرض تکلیف کمانے والا ہے اور فلاں جسے کسی اور مرض تکلیف کمانے والا ہے. اب وہ ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا عید منا رہا ہے, تو وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہماری عید ہو گئی ہے, سیلیبریشن ہم کل کر لیں گے, کیونکہ آج اگر ہم سیلیبریشن کرتے ہیں تو یہ آدمی اس کے اندر شرکت نہیں کر سکے گا, اور ظاہر ہے اس کے مرضی کا فتویٰ ہے اور یہ اس کی ایک مجبوری ہے تو ہم اس کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزوں کے اوپر ریئلائزیشن ہو سکتا ہے اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے اگر صرف اتنا ہو جائے کہ ہم اور آپ اس کو اپنی انانیت کا مسئلہ مت بنائیں. میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ وہ مغربی تقریب ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور زندگی گزارتے ہیں تمام تر اختلاف کے باوجود. اس کی قوم میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے تھے مثلاً جب امام خمینی حیات تھے اسی وقت آیت اللہ علیہ وسلم ذوالفقارانی تشریف فرما تھے, آیت اللہ علیہ وسلم عرشی نجفی تشریف فرما تھے, ان دونوں کی باقاعدہ تقلید ہوتی تھی قوم کے اندر. یہ دونوں قوم میں تشریف فرما تھے اور اس مثلاً اس وقت رائبر معظم کے ساتھ جس سے مراج تقلید تشریف فرما ہے, تو قوم میں کبھی اس بات کے اوپر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوا کہ مثلاً اس مرض تقلید کا فتویٰ یہ تھا اس کا فتویٰ یہ تھا اور آج دونوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے کہ اب کوئی ٹکراؤ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ وہاں اس بات کو آسانی سے سمجھ لیا گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ فتاوی کے اختلافات ہیں. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ وہی ہے کہ ہم اگر اپنی نفس پرستی کے اوپر نہ جا رہے ہوتے فتاوی کے ان اختلافات کو ہضم کر سکتے تھے, لیکن یہ خود ایک گراؤنڈ بن گیا اور اس کے اوپر پھر ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت میں ذاتیات کی طرف جانا شروع کر دیا.
جی السلام علیکم, ایک کوشچن ہے میرا. ابھی فی الحال آپ نے ذکر کیا کہ ایک خاص قسم کا ماحول یا کچھ گراؤنڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں اس قسم کا ماحول پنپتا ہے جس میں اختلافات کو بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جس سے بھی بدر نے کہا کہ دو عیدیں ہونا یا ایک دوسرے سے اس قسم کے اختلافات ہونا کہ بالکل کوئی دوسرے کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے, تو اس قسم کے اگر ماحول میں یا اس قسم کے آپ کلچر کے اندر یا جو کہتے ہیں آپ کہنے کے ایسے سٹی کے اندر ہیں, تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری ان حالات کو امپروو کرنے کے لحاظ سے کس قسم کی ہوگی؟ کیونکہ تین میجر گروپس جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں اس میں, کہ ایک وہ گروپ جو مطلب کسی ایک مرجع تقلید کی کو تقلید کر رہا ہو کسی اور ایک میجر گروپ کسی دوسرے کو کر رہا ہو جن کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ ہوں اور اس کو ہوا بھی دی جا رہی ہو, اور تیسرا جس کو ہم لوگ جسے کہ سو کالڈ مطلب ماتمی گروپ جو ہم جس کو کہتے ہیں, جو اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہ کسی بھی مرجع کو کوئی خاص اس میں جو ہے نا وہ نہیں لے رہے ہوتے, تو اس قسم کے ماحول میں کس طریقے سے ہمیں ایک بہتر ماحول کی طرف ہم جا سکیں اور کس طریقے سے ہم تو ان کو یہ بتا سکیں کہ تو ہمارے اصل میں ذمہ داریاں یا ہدف کس قسم کے ہونے چاہیے, اس بات پہ اگر تھوڑا سا آپ روشنی ڈال سکیں پلیز.
جی اچھا, یہ دیکھیے کہ یہی کہ ہم ان تین گروہوں کی بات کر رہے ہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کو اگنور کر کے آپ تین گروہوں کا نام ہی نہ لیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس آئیڈینٹی کے اوپر بہت زیادہ تکرار نہ کریں. یعنی مثال کے طور پر فرض فرمائیے مجھے اور آپ کو خدا مثال نے ایک خاص اخلاق کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کا ساتھ دو, چاہے اگر مشکل میں ہے تو اس کا ساتھ دو, خوشی میں بھی اس کا ساتھ دو, اور اس معاملے کے اندر مجھ سے یہ توقع نہیں کی گئی, مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں انسانوں کے اندر امتیاز کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنے ذاتی اخلاقیات کے اندر جو ایک منیمم اخلاق ریاست ہیں ان سب کو فالو کر لیتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بھی پہلے گروپ کی آئیڈینٹی کو دیکھ رہے تھے. جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے معمول نظر آتا ہے ایسی جگہوں کے اوپر, وہاں یہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ جو کامن اخلاقیات ہیں وہ بھی مس ہو رہے ہوتے ہیں ان گروپس کی آئیڈینٹی کے اوپر. ہمارے خیال میں پہلا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک اخلاقیات اخلاقی ضابطہ اپنے لیے رکھیں کہ بھائی میرے لیے یہ اخلاقی ضابطہ ہے, اس اخلاقی ضابطے کے اندر رہتے ہوئے میں کسی گروپ کی آئیڈینٹی کو دیکھے بغیر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا قدم تو یہی اٹھا لیجیے. مثال کے طور پر جو انسانی روابط ہونے چاہیے, جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خمدہ پیشانی سے ملنا, ایک دوسرے کے ساتھ سلام جواب کلام یہ سب ہونا چاہیے, وہ سب میں انجام دوں گا. اچھا, اب اس کے بعد کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے اوپر اختلاف ہے لیکن ان اختلافات کو شریعت نے قبول کر لیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا بھی فقہی اختلاف وہ اختلافات ہیں جو شریعت نے قبول کر لیے ہیں, یہ اختلافات شریعت نظر میں خود ویلڈ ہے. فقہی اعتبار سے اختلاف ہونا شریعت کے نزدیک ویلڈ ہے, اس نے مجتہدین کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اختلاف کریں. تو میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں کہ یہ اختلاف نہیں ہونے چاہیے؟ اس کا مطلب ہے یہ بیس نہیں بن سکتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان مفاہمت کو روکنے کے لیے. اصل مشکل وہاں بن رہی ہوتی ہے جہاں ہم ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے گروپ کی آئیڈینٹی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے نتیجے میں انتہائی سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اتنا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی نام لینے کو بھی ذرا سا کوئی مختلف نام دے دے ہم سمجھتے ہیں کہ احانت ہو گئی یہاں پر, اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ اس نے فیور کر دیا, اور پھر آدمی ایکیوز کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پارٹی بازی ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے یہ جو حساسیت ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے کہ گروپ کی آئیڈینٹی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے, جو کامن اخلاقی ذمہ داری ہیں وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جائے, بات بات کے اوپر گمان بات بات کے اوپر سویزن یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے, ایک دوسرے کے بارے میں غلط چیزیں سوچنا شروع کر دیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ انٹریکشن اتنا کم ہو جائے کہ اس کے بعد مس انڈرسٹینڈنگ سوائے بڑھنے کی کچھ نہ ہو سکے. تو ہم آہستہ آہستہ بڑھ سکتے ہیں, بنیادی اخلاقیات ان کو فالو کیا جائے, جن ڈفرینسز کو شریعت نے قبول کیا ہے ان ڈفرینسز کو قبول کر لیا جائے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے کچھ نہ کچھ وسائل فراہم ہوتے رہے, اس کے نتیجے میں غلط فہمی کم ہونے کا امکان بڑھنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ غلط فہمیاں کم از کم جو غلط فہمیاں ہیں وہ تو نہ پھیلیں, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کن جگہوں پر ڈیفنس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ کہ بنیادی اخلاقیات سب کے لیے مساوی ہونی چاہیے, اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. نمبر دو, کچھ ڈیفرنسز ایسے جن کو ایکسیپٹ کر لینا, کچھ پولیس نے دعوت دی ہے خدا نے مثال کے دین میں دعوت دی ہے انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہماری شریعت اتنی وسیع ہے, قرآن کریم میں شاید فرماتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, اے اہل کتاب آؤ جمع ہو جاؤ اس بنیادی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے, وہ یہ کہ ہم سب اللہ کی بندگی کریں گے اور غیر خدا سے اجتناب کریں گے, طاغوت سے جو ظلم اور بدبختی کی بنیاد ہوگی اس سے اجتناب کریں گے. یہ ہماری وسعت ہے, اور وہ مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وسعت ہے, لیکن بدقسمتی ہمارے دلوں میں وسعت نہیں ہے. ہم لوگ ذرا ذرا کی بات پر دوسرے سے بالکل علیحدہ ہونے کو تیار ہیں. اچھا, اب ایک عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ اور میں جب نوکری کرنے جاتے ہیں ہزار ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چونکہ ہمیں جاب کرنی ہے, دسوں انسلٹس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چونکہ ہمیں جاب کرنی ہے, دسوں انجسٹسز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چونکہ ہمیں جاب کرنی ہے, لیکن دین کی باری آتی ہے تو مائنر سے ڈفرینسز کے اوپر بھی ہم فوراً کوئٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں اس کے ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے چند ہزار روپے کی خاطر اس سے زیادہ بڑے ڈفرینس ایکسیپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کی زندگی میں, لیکن آپ وہاں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پر آپ کبھی کبھی تو اعتراض بھی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن یہاں پر اتنا سا بھی ایک ڈفرینس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کوئٹ کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اگر آپ کوئٹ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ بھی آپ کو کوئٹ کرتا ہے, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्विट करते हैं तो कोई पनिश करने वाला आपको नहीं है बेजाहिर, कि अगर आप क्विट कर रहे हैं तो आप क्यों निकल रहे हैं यहाँ से, आपका दिन क्या रहता है कि आप यहाँ पे खड़े रहिए, आपका दिन क्या रहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ रहिए। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मामला नजरिए का नहीं है, मामला हम लोग और आपके, फिर दोबारा उसी बात बात आकर उसी जगह पर बात बात खत्म होती है, उसी नफ्स का है, उसी नफ्स परस्ती की मुश्किल है, वो हमारे मुश्किल बन जाती है, वरना इस सब की सब चीजें काबिल इस्लाम नहीं चाहिए थी।
जी ब्रदर, किसी और का प्लीज अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे साहब से इजाजत लेंगे, अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज कीजिएगा। डॉक्टर सर आप हैं ब्रिज पे?
जी जी बिल्कुल मैं ब्रिज पे हूँ।
तो अगर साहब मेरे ख्याल में हम
जी ब्रदर जी शिबीर सर आपकी आवाज़ नहीं, दुआ इमाम ज़माने के लिए आपने कहा शिबीर है?
हाँ मैंने कहा कि फिलहाल राजा से इजाज़त लेते हैं तो दुआ इमाम ज़माना अगर पढ़ दो, फिर उसके बाद आगा साहब का शुक्र अदा करते हैं और ख़त्म करते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في الساعة في كل ساعة وليا ومنذرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد।
सामीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आलम हमें इस्तेफादा करने की तौफीक दी और उस पर अमल करने की तौफीक दी। इंशाल्लाह हम आपसे आगा साहब मुस्तकबिल में मुंतजर रहेंगे, आप हमें जब भी दोबारा पॉसिबल रहे आपके लिए अगर हमारे टाइम निकाल सकें प्लीज़ तो हम जरूर चाहेंगे कि आपसे इस्तेफादा करें इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह खुदा आप तमाम ब्रदरान को फौरन को कामयाबी नसीब फरमाए और इंशाल्लाह हम सब को तौफीक दे के सही रास्ते के ऊपर चलते हुए इंशाल्लाह कामयाबियां नसीब फरमाए इंशाल्लाह।
आमीन इंशाल्लाह।
बहुत बिल्कुल खुदा हाफिज़।